تمام. صلي على رسول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ اتوار ہم فاؤنڈیشنز پریپریشنز تصوف کی راہ پہ چلنے کے لیے اس کا ذکر کر رہے تھے. ایک امید ہے کہ گرچہ میں تو نہیں اس پر عمل کر سکا، لیکن آپ سب بھلے لوگ ہیں، آپ نے یقیناً اس پہ عمل شروع کر دیا ہوگا. جو پہلا قدم لاسٹ سنڈے ہماری گفتگو ہوئی تھی، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں خود بھی اس پہ عمل کر سکوں. اب میرے خیال میں دوسرا اس کا قدم جو ہے وہ بھی آپ کی گوش گزار کر ہی دوں. یہ ہے کہ اللہ کو تین چیزیں بہت عزیز ہیں، بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ایک تو کسی کو قرض سے نجات دلوانا، کسی غلام کو آزاد کروانا، اور تجھے غلامی کا زمانہ تو رہا نہیں، تو اس کو ہم غلام کی جگہ قیدی کو آزاد کروا دیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے جرمانہ ادا نہیں کر سکتے، قید میں پڑے ہوئے ہیں. اور تیسرا، بھوکے کو کھانا کھلانا. تین چیزیں اللہ کو بڑی عزیز ہیں. پہلے دو کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ اسے کر پائیں گے، لیکن یہ آخری نقطہ جو ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ہم سبھی کے لیے ممکن ہو جائے گا. اور اگر آپ فقیر کے رویے کو دیکھیں تو فقیر کا رویہ تو اس سے دو ہاتھ آگے ہے. وہ یہ ہے کہ خود بھوکا رہ کے دوسرے کو اپنا کھانا کھلا دے. اس پہ تو عمل ہو نہیں سکتا ہے. میرے خیال میں آئیے ہم سب اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں کہ اللہ کے نام پر روزانہ دو آدمیوں کو کھانا کھلا دیں بغیر کسی اضافی مالی بوجھ کے. جہاں فیملی کے لیے کھانا پکتا ہے، اس میں سے دو آدمیوں کے لیے کھانا بآسانی اسپیئر ہو جاتا ہے. تو جو ہمارے سب کے لیے گھر میں کھانا بنتا ہے، اگر سب سے پہلے اس میں دو آدمیوں کے لیے کھانا نکال کے ہم اللہ کے نام سے لوگوں کو پیش کر دیں تو اضافی بوجھ نہیں آئے گا ہم پر، لیکن ایک بڑا کام ہوتا جائے گا جو اللہ کو بڑا عزیز ہے. اور یہ کام جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک فرمان ہے کہ مصیبت کا مقابلہ صدقہ و خیرات سے کرو. تو یہ ایک، چونکہ روٹین میں ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہوں گے، تو اللہ کو قرض ہم دے رہے ہیں، اور وہ اپنا قرض سب سے آسان طریقے پہ ادا کرنے والا ہے. امید تو یہی ہے اور تجربہ بھی یہی ہے کہ جس آدمی نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے اس کے رزق میں بھی برکت دے دی، رزق بہت بڑھ گیا اس کا، اللہ نے اس کو عزت بھی عطا فرما دی. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس نیت سے نہ کیجیے گا کہ اس سے ہمارا رزق بڑھ جائے گا، اس سے عزت مل جائے گی، کیونکہ ہو تو ایسے ہی جائے گا، رزق بھی ملے گا، رزق میں وسعت آ جائے گی، عزت بھی مل جائے گی، لیکن وہ مقصد فوت ہو جائے گا جس مقصد کے لیے میں آپ سے کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ یہ ہم لوگ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، اب میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، یہ کام ہو جائے تو وظیفہ پڑھ لیا، فلاں کام ہو جائے 100 نوافل پڑھوں گا، اب 100 نفل پڑھ لیے کام ہو گیا، تو صاحب وہ تو مزدوری ہے میرے نزدیک، کہ اللہ کے ساتھ ایک سودا ہم نے طے کیا کہ یا اللہ اگر تو ہمارا یہ کام کر دے تو ہم اتنے نوافل پڑھ لیں گے، یا یہ کہ یا اللہ میں نام کی تسبیح کر رہا ہوں تو اب تو میرا فلاں کام کر دے۔ جس طرح سے آپ گھر پہ آدمی کو کسی کام کے لیے بلاتے ہیں، ارے یہ بجلی کا کام کر دو، وہ آپ سے طے کر لیتا اتنے پیسے دوں گا، اس نے کام کر دیا، آپ نے اس کی ویجز پے کر دی، تو نہ اس کا آپ پر کوئی احسان نہ آپ کا آپ پر اس کا کوئی احسان، دونوں اپنے اپنی مزدوری لے کے ایک طرف ہو گئے۔ تو یہ رب کے ساتھ ہم ایسے سودے نہ کریں تو بہتر، تاکہ رب ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور میرے نزدیک اگر اللہ کسی کو بہترین اجر عطا فرمائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا قرب ہے، اس کی دوستی ہے، کہ وہ اسے اپنے قرب اور دوستی کی صورت میں اس کا اجر عطا فرما دے۔ تو اس نیت سے ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کو روک کر دوسرے کی خدمت کرنا شروع کر دیجیے، اور خدمت بھی اس انداز میں کیجیے کہ جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں اس کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ اس کو کوئی فیور کر رہے ہیں۔ میں صرف اپنے اس پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے ایک ایگزامپل آپ کو یوز کروں، فرض کر لیجئے کہ ہم میں سے کوئی صاحب سڑک پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہیں اور جیب میں اتنی ہی اماؤنٹ ہے جو اس ٹیکسی کے کرائے میں کام آ جائے گی، تو کوئی اور بھلا آدمی ہمیں اگر دکھائی دے جاتا ہے جس کی کوئی ضرورت محسوس ہوتا ہے کہ ہے، تو وہ جیب سے اسے نکال کے پیسے دے دیں، یہ لو بھائی ہے، اگر اسے تم قبول کر لو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، تو بعد میں پتہ چلا کہ ہم پیدل چلے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، تو راستے میں وہ صاحب مل جائیں کہ تم پیدل جا رہے ہو یا تم نے اپنے پیسے مجھے دے دیے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں نہیں پیسے اللہ کا شکر ہے بہت ہے میرے پاس، میں تو اس لیے دھوپ میں چل رہا ہوں کہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے پسینہ نہیں آتا مجھے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر دھوپ میں میں ذرا برسک واک کروں تو شاید پسینہ آ جائے، میرا جسم کھل جائے، وہ شرمندگی سے بچ گیا وہ بندہ۔ دوسرا، خود اپنی ذات کو ہم نے نیگیٹ کر دیا، اپنی انا کو، اپنی نفس کو نیگیٹ کر دیا، یہ بات کرتے ہیں، اس سے اجر بڑھ جائے گا۔ تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کا جو بھی ہم خلق خدا کے لیے کام کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رب راضی ہو جائے، بس اتنا ہی ذہن میں خیال رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اگر یہ نیت رکھ کے ہم نے آگے قدم بڑھایا تو رب یقیناً راضی ہو جائے گا. اس کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے. پہلے بھی کئی موقعوں پہ عرض کر چکا, آج پھر میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رب کو اپنی تمام مخلوق بہت عزیز ہے, تمام بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے. رب اس سے بھی پیار کرتا ہے جو اسے مانتا ہی نہیں, اس سے بھی پیار کرتا ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے. وہ اس کا بھی رب ہے, اس کو پالتا ہے, اس کو لک آفٹر کرتا ہے. جو برا بھلا کہہ رہے ہیں رب کو, ایسے ہیں کئی لوگ, رب ان کو بھی پالتا ہے بلکہ ان کی دعائیں جلدی قبول کرتا ہے, کہ اس کی شان ربوبیت یہی ہے. تو جب ہم اس کے کسی بندے کی خدمت کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی ہے, اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے, اس کا مجھ پر حق ہے اور مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کی خدمت کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, تو رب یقیناً راضی ہو جائے گا. اور جب وہ راضی ہوا تو پھر وہ اپنے قریب کر لے گا ہمیں, اور اس کے قرب کے انعامات بے پناہ ہیں. علم اس کے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہے, تو پھر علم بھی عطا کر دیتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ رب کی مانتے ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ رب ان کی ماننے لگتا ہے. یہ جو دوسرا قدم ہے کہ اپنی ضروریات کو روک کے دوسرے کی ضروریات کا خیال ہم کر لیں, اپنے آرام کی قربانی دے کے دوسرے کے آرام کا خیال کر لیں, ہم اپنا وقت ضائع کر کے دوسرے کا وقت بچا لیں, یہ آپ کو ولایت کی طرف بڑی تیزی سے لے جائے گا, بشرطے کہ نیت صرف وہی رہی اور کوشش کیجئے کہ اس کو, اس تمام کام کو کہ آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں, خود اپنی ذات سے بھی چھپا لیجئے. خود آپ کو پتہ نہ چلے کہ کسی کی آپ نے خدمت کی ہے, اس لیے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو یہ تکبر میں جائیں گے آپ, اور تکبر آپ کو الٹ دے گا. سب سے بڑا دشمن تو ہمارا, ہم خود ہی ہو جائیں گے, کہ جہاں یہ ہمیں ادراک ہونے لگا کہ ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں, کچھ نیک کام کر رہے ہیں, تو وہ نیکی نیکی نہیں رہے گی, وہ تکبر ہو جائے گا. اور ایک بار وہ تکبر ہو گیا تو پھر سزا شروع ہو جائے گی, پھر حد جاری ہو جائے گی تکبر کے بارے میں. تو اس کو ہم پر لازم ہے خود اپنی ذات سے بھی چھپا لیں. سفر بڑی جلدی طے ہو جائے گا علم کا آپ کا. اسے پھر اپنی پہلے تو عادت بنا لیجئے ان دونوں باتوں کو, اور پھر عادت سے یہ سیکنڈ نیچر بن جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تیسری چیز سے بچ سکیں اگر ہم, وہ یہ ہے کہ ہم, بلکہ میں اپنی بات کر دیتا ہوں کہ مجھ کو یہ بڑی بری عادت ہے کہ میں دو آدمی کی غیر موجودگی میں, اس شخص کی غیر موجودگی میں, اس کی ذات کو انڈر ڈسکشن لے آتا ہوں اور بڑی بے تکلفی سے اس کی غیبت کرتا چلا جاتا ہوں. یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. تو آپ کوشش کیجئے, بلکہ اپنے آپ کو مجبور کیجئے اس بات پر کہ کسی بھی انسان کے بارے میں برے الفاظ آپ کی زبان سے ادا نہ ہوں. کسی شخص کا کوئی عیب آپ کے ذریعے سے کسی اور کے علم میں نہ آنے پائے، بلکہ کوشش کیجیے کہ جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کوئی اچھا کلمہ کہہ دیں، اچھی بات کہہ دیں، رب راضی ہو جائے گا، اس عادت سے بچ جائیے گا، ادروائز یہ تمام نیکیاں بیکار ہو جائیں، آپ کے تمام اچھے رویے کنویں میں چلے جائیں گے. یہ بدقسمتی سے یہ چیز ہم میں ڈر آئی ہے، ہم محسوس نہیں کر پاتے کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے. اگر کوئی شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد اپنے دوسرے لائف پارٹنر سے کا فیتھفل نہ رہے تو اس کی سزا سنسار کر دینا مقرر ہوئی ہے اسلام میں. ایک صحابی ایک دن بہت پریشان آئے اپنے دوستوں کے پاس، دوست بھی رہے صحابہ کرام ہی تھے، تو کہنے لگے کہ آج میں تباہ ہو گیا، بہت غلطی ہو گئی. دوستوں نے کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اپنی بیوی سے تھوڑی سی بے وفائی ہو گئی، آج I was not faithful to my wife today. تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے خدا کا، ہم تو یہ سمجھے کہ کہیں خدا نخواستہ کسی کی غیبت تو نہیں ہو گئی آپ سے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو کام ہم بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے کرتے رہتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے. تو اس سے بچیے گا، اس کی غیبت نہ ہونے پائے. جب بھی زبان سے ہمارے کسی کے لیے کوئی بات نکلے وہ اچھے ہی الفاظ ہونے چاہیے، یہ ذرا سا خیال کر لیجیے. تو امید تو ہے کہ اگر ہم ان تین ہی چیزوں پر پابندی سے عمل کر پائے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے 2-4 سال کے اندر اندر ہم ایک بڑے مقام تک پہنچ چکے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے اور اللہ ہماری اس ایفرٹ کو قبول فرمائے اور اس میں برکت بھی عطا فرما دے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. میں نے تو اسے بڑا مشکل پایا، میں تو آج تک اس پہ عمل کر نہیں سکا. تو آپ کو تو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن یقین کیجئے کہ میں اس پہ عمل نہیں کر پاتا. تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے، وہ کہاں سے آئے، وہ تو ہے نہیں. لیکن وہ جیسے کہتی ہیں کسی کو نصیحت کرنا سب سے آسان کام ہے، تو میں نے آسان کام تو کر لیا کہ نصیحت آپ لوگوں کو کر دوں. دیکھا جائے، آپ اس پہ عمل کر لیجئے، بڑی تیزی سے اللہ کے قریب چلے جائیں گے آپ ان تینوں باتوں پہ عمل کر لیجیے. کچھ سوال ہے تو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے آپ بھی اخبار میں پڑھتے رہتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، بہت سے گروہ ایسے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوں گے لیکن پاکستان کے لیول پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں، بلکہ یہاں سے سمگل ہو کے وہ مسجد نبوی شریف پہ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پیشہ ور بھکاری جو ہیں گروہ در گروہ, اور وہ سزا یہی لگاتے ہیں کہ جی روٹی کھلا دو, بچے کے لیے دودھ دے دو, ان کو دینا کہاں تک جائز ہے؟ یا کیا ہمارے پاس ایسی دیکھنے والی آنکھ, ایسا معیار بھی ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ یہ حقدار ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو فراڈ کر رہے ہیں وہ حقداروں کا حق بھی, جو 5-4 روپے ہم نے کسی کو دینے ہیں جس ہمت کے قابل ہیں, اس سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں. اس صورت میں آپ کیا فرمائیں گے؟
ایک حدیث ہے کہ دست سوال دراز کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ, بے شک خاک کی چٹکی اس کے ہاتھ پر رکھ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں تو کسی بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں ملے گی. بڑا سادہ, سمپل, سیدھا حکم ہے. جس نے آپ کے سامنے سوال کر دیا اسے خالی ہاتھ لوٹائیے نہیں. تو یہ تو اس سوال کا جواب مختصر ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ میں ایک آپ سے گزارش کر دوں, کیونکہ جتنی بھی یہ بات ہو رہی تھی یہ تصوف اور فقر کے ریفرنس سے ہو رہی تھی. تو دیکھیے, ابھی 2 منٹ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ رب تو وہ بندہ بھی عزیز ہے جو اسے مانتا ہی نہیں. رب تو سب کے لیے رحمان ہے, رب سب کے لیے رب ہے, پالنے والا ہے, رازق سب کے لیے ہے وہ. تو دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے کہ وہ منکر ہیں یا مشرک ہیں. اگر میں خود اپنی ذات پہ نظر ڈال لوں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب سے میں آج سو کے اٹھا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک کوئی مجھ سے اچھا کام ہوا ہو, اور اس وقت سے اب تک میں سینکڑوں کے حساب سے گناہ کر چکا, تو میرے گناہوں کا کوئی شمار نہیں ہے. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گناہ کرتا ہوں, نافرمان میں اول درجے کا ہوں رب کا, سرکشی بھی کر گزرتا ہوں. کون سا عیب ہے جو میرے اندر موجود نہیں ہے؟ سبھی عیب ہیں میرے اندر, لیکن میرے رب نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں تمہیں بغیر مانگے رزق دیتا ہوں, تمہارے بغیر مانگے تم پر نعمت نازل کرتا رہتا ہوں, تو تم نافرمان کیوں ہو میرے؟ یہ بھی اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں کیوں دوں تمہیں رزق, تم تو گناہگار ہو, تم تو میرے نافرمان ہو, کبھی نہیں کہا. تو جب میرا رب جو مالک ہے تمام خزانوں کا, وہ خزانے اس کے اپنے ہیں, وہ اپنے خزانوں سے دیتا ہوا مجھے کبھی نہیں یہ پرکھتا کہ میں حقدار ہوں یا نہیں ہوں, یا میں نے اسے اس کے رزق کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے یا غلط جگہ پر خرچ کرنا ہے. تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کسی اس کے بندے کو دیتے ہوئے یہ دیکھوں کہ حقدار ہے یا نہیں؟ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے, اس کا کوئی بندہ اٹھا کر لے جائے, اگر میرے پاس موجود ہے تو بسم اللہ لے جاؤ, کیونکہ میرا تو لے جا نہیں رہا, وہ اپنے رب کا مال لے کے جا رہا ہے جو میرے پاس پڑا ہے, تو لے جاؤ. تو میں کیوں یہ جاننے کی کوشش کروں جبکہ میرے رب نے آج تک نہیں مجھ سے پوچھا, دیتا رہتا ہے. تو بھائی فقر کے اینگل سے یہ جواب ہے, لیکن سیدھا جواب وہ تھا جو میں نے عرض کیا کہ حدیث کی موجودگی میں کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت رہی نہیں جاتی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ جو 3 باتیں بتائی ہیں اس میں سے دوسری جو قیدی کو آزادی دلوانا ہے, غلام کو آزادی دلوانا, اگر غلام نہیں ہے تو قیدی کو دلوائی جا سکتی. تو اس میں یہ جو لوگ پرندے وغیرہ پکڑ لیتے ہیں ان کے بارے میں آپ
ان کو چھڑوا دینا چاہیے پیسے دے، کیونکہ آپ اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں، دوسرے بندے کی جیب میں جا رہے ہیں، تو پرندوں کو پھر بھی آزادی مل رہی. تو یہ اسی سے میرے میں آئے گا کہ یہ ویسے نیکی ہے.
دیکھیے جس طرح سے خیرات کے لیے ہے کہ پہلے اپنے عزیز رشتے دار کو دیکھ لو، اس کو دے دو، پھر جو قریبی دوست احباب ہیں، ہمسایہ ہے، اس طرح درجہ بر درجہ، یا خیرات دیتے وقت دیکھ لیجیے کہ ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم ہے، تو مسلمان کو پہلے خیرات دینی ہے. تو اسی طرح اگر اتنے پیسے ہیں کہ ہم کسی قیدی کا جرمانہ ادا کر کے اسے جیل سے رہا کروا سکتے ہیں، تو پرندے کی نسبت سے انسان کو پہلے رہا کرا دیجئے، کیونکہ اس انسان کی ہو سکتا ہے بوڑھی ماں رو رہی ہو گھر پر، اس کے لیے اس کے بیوی بچے باپ کے نہ ہونے سے دنیا سے خوف زدہ ہو رہے ہوں کہ وہ دنیا کے ظلم و ستم کو ایکسپوز ہو گئے ہیں باپ کے نہ ہونے سے. تو ایک آدمی کی قید سے رہا ہونے سے بہت سے لوگ کمفرٹ میں آ جائیں گے. اس جذبے سے انسان جو ہے قیدی، اس کو پہلے رہا کرا دیجئے. ہاں البتہ اتنے پیسے اگر نہیں ہیں، ہم کسی کی خدمت قیدی کی نہیں کر سکتے، تو پھر پرندوں کو رہا کرا دیجئے.
میرا پرشن یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے دربار میں جب انہوں نے تخت منگوانا تھا ملکہ سبا کا، تو ایک بہت طاقتور جن جس نے کہا کہ جی آپ اپنے تخت سے اٹھ کے اور بیٹھیں اور وہ ملکہ کا تخت جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا. اس میں ایک شخص تھا، ایک انسان جس نے کہا کہ جی آپ کے پلک جھپکتے ہی اور وہ تخت آ موجود ہی ہوا. اب جنوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ ویک سا بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہوگا اس کی پاور کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے، لیکن انسانوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر گلاس پڑا ہوا ہے تو مجھے اٹھ کے جانا پڑے گا وہاں سے اور لانا پڑے گا. لیکن وہ جو تخت ہے اس پلک جھپکتے ہی موجود ہو گیا، تو وہ کون سی طاقت اس کو دی گئی تھی؟ اور اس کا جو جواب ہے وہ مجھے قرآن سے ہی آپ دیجیے.
دیکھیے قرآن میں کلیئرلی لکھا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اسے کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں. ایک تو یہ، دوسرا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رب کا ہو گیا ہے اور رب اس کا ہو گیا ہے، تو اللہ کے وعدے کے مطابق اس کی زبان رب کی زبان ہو گئی ہے اور رب کے یہاں امر ہے. رب کو صرف سوچنا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے، پلک جھپکتے میں ہو جانا ہے. تو اگر وہ بندہ رب کا ہو گیا اور رب اس بندے کا ہو گیا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا، تو اس شخص کی زبان رب کی زبان تھی اور اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ امر تھا، اب پلک جھپکتے میں ہونا تھا، اب وہ ہو گیا. نہیں وہ اس میں کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن سے اس کا جواب دے دیں، ویسے تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے دوسرا کہ رب تعالی نے اسے علم الاسباب عطا فرمایا تھا اور جسے اس قیام میں اس میں اعظم کہتے ہیں، اور اس شخص نے اس اسم اعظم کو استعمال کیا اور اس تخت کو لے آیا. لیکن یہ بات میں قرآن کی زبان میں ادا نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے یہ آپ کو اس کے جواب میں نہیں کہا تھا, یہ دوسری ایکسپلینیشن اس کے بعد کی دے سکتا ہوں, کیونکہ آپ نے یہ فرمائش کی تھی کہ میں صرف قرآن کی زبان سے ہی آپ کو جواب دے دوں. تو یوں وہ میں نے سورہ بقرہ سے جواب آپ کو دے دیا تھا.
شاہ صاحب, صبح کو آپ پیپر اٹھائیں تو اس میں مختلف چیزوں کا ذکر ہوتا ہے, اس میں گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی ڈسکس کیا ہوتا ہے, اسکینڈلز بھی ہوتے ہیں, اور بھی پیش مارچ میں چیزیں ہوتی ہیں, پھر شام تک رات تک اس پہ ٹاک شوز ہوتے رہتے ہیں, لوگ اپنی پرائیویٹ جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. کیا یہ تمام چیزیں غیبت میں آئیں؟
دیکھیے, وہاں چونکہ قوم کے معاملات اور پالیسیز ڈسکشن میں آتی ہیں, وہ غیبت میں نہیں ہیں, ورنہ سب سے بڑی غیبت دان تو پارلیمنٹ کہلائے گی. وہ صرف وہاں چونکہ معاملات قوم کے ہیں اور وہ سب سے متعلق ہیں, پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں شخصیات نہیں ہیں, پالیسیز ہیں, تو غیبت نہیں ہوگی, اور نہ وہاں کسی کے عیب پر سے پردے اٹھائے جاتے ہیں.
جس میں کسی کی ذات جو ہے وہ انڈر ڈسکشن آتی ہے, مثال کے طور پہ جیسے آج کل ایک جج صاحب ہم کا اخبار میں بہت کچھ آتا ہے, اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ان کو ہم کس زمرے میں لیں گے؟
اگر جج صاحب کو بحثیت شخص کے ڈسکس کیا جا رہا ہے تو وہ غیبت ہو جائے گی. اگر ان کا کنڈکٹ بحثیت جج کے انڈر ڈسکشن ہے, وہ اس زمرے میں نہیں آتی. میں نے اس کو کبھی پڑھا نہیں ایسی چیز کو, لیکن اصولی طور پہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں, اس پرٹیکولر کیس کا جواب شاید نہ دے پاؤں کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ابھی تک. لیکن اس میں دو پہلو آ جائیں گے کہ بحثیت جج کے اگر وہ انڈر ڈسکشن ہیں تو پھر تو غیبت نہیں ہے, لیکن اگر ان کو بحثیت شخص کے انڈر ڈسکشن لایا جائے گا تو غیبت ہو جائے گی.
ابھی ذکر ہو رہا تھا جی, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص کا, تو یہ ہے کہ کیا اس شخص کا درجہ سلیمان علیہ السلام سے بلند تھا؟
نہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے. درجات یوں معیار نہیں ہوتے کہ کسی شخص کی دعا قبول ہو رہی ہے یا قبول نہیں ہو رہی, یہ ہم نے ہندوازم سے یہ چیز حاصل کی ہوئی ہے اور اس سے ہم انفلوئنسڈ ہیں. اگر صرف دعا پر ہی پرکھنا ہے کسی شخص کو, تو ہندو کا ایک سادھو یا یہودی کا راہب کاہن, ان کی کہیں بھی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں, ان کی کہیں بھی باتیں پوری ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس وہ آدمی جو پانچ وقت پابندی سے نہ صرف خود نماز پڑھ رہا ہے بلکہ امامت کرا رہا ہے, اس کی دعا سال سال قبول نہیں ہو رہی. تو اگر ہم اسی سٹینڈرڈ پر جائیں تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ ایک کلمہ گو پر ایک غیر مسلم کو یا ایک مشرک کو فوقیت ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ معاملات اور ہیں. جب کوئی شخص پرکھا جائے گا تو وہ تقوی پر پرکھا جائے گا. تقوی کے لحاظ سے جو مقام ڈٹرمن ہوگا, وہ مقام اس سے پتہ چلے گا کہ کون بڑا اور کون چھوٹا. تو تقوی میں پیغمبر تک کوئی ولی کبھی نہیں پہنچ پائے گا. تو اس لیے صرف یہ بات کہ ایک شخص کی کہی بھی بات سے وہ بات پوری ہو گئی تو اس کا درجہ پیغمبر سے بڑھ گیا, وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا تو اس سے پہلے بھی ہو چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جو وہ بچے کی دعا کرنے سے انہوں نے اس خاتون کو انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے ہاں اولاد ہو گئی، تو رب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس نے میرے ایک بندے سے دعا کرائی تھی جو میں نے قبول کر لی اور اس کو اولاد دے دی، دیکھنا چاہتے ہو کہ تم میں اور اس میں کیا فرق ہے، تو جاؤ اس سے کہو کہ اس کا رب گوشت کا ایک ٹکڑا مانگ رہا ہے۔ تو اس فقیر نے یہ کہہ کے معلوم نہیں رب کو کس جگہ کا گوشت چاہیے، تو پورے جسم سے گوشت ہی اتار کے دے دیا۔ تو رب نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ دیکھو یہ فرق ہے، تو یہاں یہ تو نہیں ہے، مطلب کہ وہ آدمی جو وہاں بیٹھا تھا اس کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ درجات تو تقویٰ سے ڈٹرمن ہوں گے، یہ تو علم ہے اور علم کے استعمال کا مقام ہے۔ پیغمبر اتنے بڑے مقام پر فائز ہو جاتا ہے علم کے کہ وہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جیسے ہم نے آپ نے سب نے بائسیکل نئی نئی چلانی سیکھی تھی، تو سڑک پر بہت تیز سائیکل چلاتے تھے ہم، اور سب دوسری پاس سے گزرنے والی ٹریفک ہمیں وارن کرتی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آرام سے کنارے پر ہو کے چلو۔ ہم نہیں سنتے تھے یہ بات۔ دوسرا، ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے بیڈ روم سے اٹیچ بات جو ساتھی ہے وہاں تک بھی بائسیکل پر چل جائیں، شوق ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نیا نیا علم ملتا ہے تو وہ صاحب علم میں تیزی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک نو عمر لڑکا بائسیکل نئی نئی سیکھتا ہے تو وہ شو آف کر رہا ہوتا۔ اس مقام سے سبھی گزرتے ہیں، لیکن جو جو علم بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ علم کو شاذ و نادری کہیں استعمال کرے گا۔ کوشش ہوگی کہ وہ 10-20 سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہ کرے، یہ ٹھہراؤ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک پہاڑی نالا بہت تندرو ہوتا ہے، راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے، بہا کر لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس نہر اتنی تندرو نہیں ہوتی، اس میں مقابلتاً ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ دریا اس سے بھی زیادہ پرسکون ہوتا ہے، اس پر دو چار کشتیاں اگر چل رہی ہوں تو پانی میں تلاطم پیدا نہیں ہوتا، اور سمندر میں طوفان کبھی کبھی آتا ہے اور وہ ڈوبنے نہیں دیتا انسان کو۔ وہ آدمی جو اس کو تیرنا نہیں آتا وہ بھی شاید ہی کبھی ڈوبے سمندر میں، کیونکہ اس کا پانی اسے اٹھائے رکھتا ہے اپنی اسپیسیفک گریویٹی اور ڈینسٹی کی وجہ سے۔ تو یہی حال علم کا ہے کہ جو علم کا سمندر ہے وہ جاہل سے جاہل آدمی کو اس کے جاہل ہونے کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا، وہ یہی اس کو احساس دلاتا رہتا ہے کہ تم مجھ سے بڑے عالم ہو، میں تو جانتا ہی کچھ نہیں۔ یہ عذرہ انکساری نہیں کرتا، وہ اس کے اندر علم کی وجہ سے ظرف اتنا پیدا ہو گیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بڑا کر کے وہ خوش ہوتا ہے، اپنی ذات کو چھوٹا ظاہر کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ علم کا اعجاز ہے جو اس کے پاس علم اتنی بڑی مقدار میں آ گیا ہے۔ لیکن جب تھوڑا علم ہوتا ہے تو پھر اب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا آدمی تھا، اگر یہاں کوئی پیغمبر ہوتا وہ زبان سے کبھی نہ کہتا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا، وہ یہی سوچ کر خاموش ہوتا کہ یہ تو خود نمائی میں آ جائے گا، اور خود نمائی سختی سے منع ہے۔ یہی مقام کو ڈٹرمن کر دے گا کہ حضرت سلیمان بڑے کہ وہ آدمی بڑا، اتنی ہی بات سے ثابت ہو جائے گا.
کچھ لوگ جو کسی کے انڈر کام کرتے ہیں ان کے سلسلے میں اکثر اوقات ان کے سلسلے میں ڈسکس ہوتی رہتی ہے ان کی غیر موجودگی میں، تو یہ بھی شاید صاحب قیمت کے زمرے میں ہے.
نہیں دیکھیے، میں نے ابھی ایک چیز واضح کی تھی، میں دوسرے لفظوں میں اسے واضح کر دیتا ہوں. ہر شخص کی مختلف حیثیتیں ہیں. ایک ہی شخص بیک وقت ملازم بھی ہے، ماتحت بھی ہے، افسر بھی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، وہ بھائی ہے ایک ہی وقت میں، یہ سب اس کی حیثیتیں ہیں. شوہر ہے. ایک اس کی اور حیثیت ہے، وہ اس کی اپنی ذات ہے. ایک شخص روزانہ رات کو کمرے میں بند ہو کے شراب پیتا ہے، لیکن کمرہ بند رکھتا ہے، سو جاتا ہے خاموشی سے. وہ جو پیسے شراب پر خرچ کر رہا ہے وہ اس کا فالتو پیسہ ہے، سب کے حقوق اور سب کی ضروریات کے لیے وہ فراہم کر دیتا ہے وسائل جو اس پر فرض ہیں. اب اگر میں یا آپ یا کوئی اور یہ کہے کہ فلاں شخص شرابی ہے تو یہ غیبت ہے. ایک شخص کہیں ملازم ہے، وہ کام پر شراب پیتا ہے یا پی کے آتا ہے گھر سے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں یا اس کی کنسنٹریشن اتنی نہیں ہوتی یا اس کی سپیچ کلیئر نہیں رہتی نشے کی وجہ سے، اسے کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے. اسی شخص کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ اپنا کام درست نہیں کر رہا کیونکہ وہ نشے میں ہوتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس شخص کو ڈسکس نہیں کر رہے بلکہ آپ فیکٹری کے ایک ملازم کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کی پرفارمنس پر فیکٹری کی کارکردگی کا انحصار ہے، اور فیکٹری میں کام کرنے والے دوسرے لوگوں کی نوکری کا انحصار اس پر ہے انڈائریکٹلی، کیونکہ جب وہ کام ٹھیک نہیں کرے گا تو فیکٹری لاس میں جائے گی، لاس میں جائے گی تو لوگوں کی جابس ختم ہونے لگیں گی. تو ہم اس کو جب بحیثیت ملازم کے ڈسکس کریں گے، ذکر تو شرابی ہونے کا ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ غیبت میں نہیں آئے گی. اس لیے اس کو ذہن میں بالکل واضح رکھیے کہ اگر کسی شخص کی پروفیشنل پرفارمنس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس ضمن میں اس کی وجوہات کے طور پر کہ اس کی پروفیشنل پرفارمنس اپ ٹو دا مارک کیوں نہیں ہے، تو اس کی کچھ ایسی عادات کا ذکر آتا ہے جو ڈائریکٹلی امپیکٹ رکھتی ہیں ادارے کی پرفارمنس پر، اور اس کی پور پرفارمنس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کے افیکٹ ہونے کا اندیشہ ہے، تو جب ہم اسے ڈسکس کریں گے تو غیبت کے معاملے میں نہیں آئے گی وہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کسی نے مجھے کہا کہ ایک سوال پوچھنا ہے سر آپ سے.
جناب
کہ یہ تہجد کا ٹائم کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتا ہے، اور جو وتر ہوتے ہیں اپنا عشاء کے، وہ تہجد کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟
دیکھیے، ٹائم تو ہر ہفتے تبدیل ہوتا چلا جائے گا، ہر موسم اور مقام کے ساتھ ہی وہ تبدیل ہو جائے گا ٹائم. تو میں اگر آپ کو کوئی وقت بتاؤں گا تو قطعی طور پر غلط ہو جائے گا. اس کا ایک سادہ تھم رول یاد رکھ لیجئے کہ صبح صادق سے ایک گھنٹہ پہلے صبح کاذب ہو جاتی ہے. تہجد صبح کاذب کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور صبح صادق سے ذرا پہلے تک وقت قائم رہتا ہے تہجد کا. تو تقریباً یہ ڈیوریشن ایک گھنٹے کی ہے رفلی، میں نے اس لیے تھم رول آپ سے کہا. تو صبح صادق کا جو ٹائم ہے کہیں اس سے ایک گھنٹہ پہلے تک، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے اور بھی آسان ہو جائے گا کہ رفلی اراؤنڈ فجر کی اذان سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے تہجد کا ٹائم شروع ہو جائے گا. رفلی اراؤنڈ کہہ رہا ہوں آپ سے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہیں آزان ذرا جلدی ہوتی کہیں ذرا بعد میں ہوتی, تو اس لیے میں آپ سے اندازن کہہ رہا ہوں, یہ سیف ٹائم ہے تو اسے پڑھ سکتے ہیں. وتر کی جہاں تک بات ہے تو تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے وتر پڑھ لیجیے, آپ نیت وتر کی کیجیے, عشاء کی نماز کے وتر کی, وہ پڑھنے کے بعد پھر تہجد کے لیے دوبارہ کھڑے ہو کے نیت باندھیے تو وہ ادا ہو جائیں گے, کیونکہ عشاء کا ٹائم قائم رہتا ہے اندھیرا ہو جانے کے بعد سے لے کے تو صبح صادق سے ذرا پہلے تک.
عموماً بہت ساری محفلوں میں ٹی وی پہ اور مختلف جگہوں پہ کنسیپٹ آف گاڈ یا تصور خدا یا کبھی تقابلی جائزہ لے رہے ہوتے ہیں ریلیجنس کا کمپیریٹو, اور جب ہم بھی مختلف موضوعوں پہ موضوعات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں خدا کی اللہ کی, تو جیسے کہ ایک ہیومن مائنڈ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے ریفرنسز کا, کہ جب بھی اس سے کوئی بات کی جائے تو اس کا خیال اور اس کا تخیل جو ہے اس کے دماغ میں آئے گا, ایون کہ جب خدا کی بھی بات کی جائے تو اس کے ایٹریبیوٹس جو ہیں یا جس طرح بھی بات کی جا رہی ہے تو انسان کے مشاہدے یا تجربے میں جو جو چیزیں آتی ہیں اس حساب سے وہ اس کا ایک تخیل بناتا ہے. یہ بتائیے کہ وہ جو تخیلات ہیں آیا جو امیجز اللہ نے کہے ہیں کہ نہیں ہیں کسی بھی فارم میں, تو وہ جو آتے ہیں آیا وہ اس کا انسانی جو آیا وہ شرک میں موجود ہے, یا اس کو کس طرح سے آپ کہیں گے کہ اس کو لانا چاہیے یا اس کو ختم کر دینا چاہیے اس کو. آئی تھنک آئی یو گاٹ مائی پوائنٹ.
دیکھیے ہیومن سائیکالوجی کا یہی پہلو تھا جس نے ہندوازم میں بت پرستی کو راہ دے دی. جب وہ مذہب شروع میں رائج ہوا ہے آج سے کوئی 5,000 سے 7,000 سال پہلے, تو اوریجنلی اس میں بت پرستی نہیں تھی. ان کی مذہبی کتابیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ذاتی نام کا ذکر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے متعلق بڑی بڑی چیزوں کا خاصا ذکر ہوا ہے. وہاں بت پرستی کو دخل نہیں تھا کوئی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور جوں جوں انسان کے ذہن کی ارتقاء ہوئی اس کا ذہن کھلا, تو ان کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے ہیومن سائیکالوجی کے اسی پہلو کے سامنے رکھا کہ انسانی فطرت میں ہے کہ کسی نہ کسی چیز کے تصور کی پوجا ضرور کرتا ہے, ایسی چیزیں جس کو اس نے دیکھی نہیں ہوتی ان کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے سنا ہوتا ہے اس کا ایک تصور ضرور قائم کرتا ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ رب کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان سے جو تصور ابھرتا ہے اگر اس کی شکلیں گھڑ لی جائیں اور اس کو سامنے رکھ کے پھر اللہ کو یاد کیا جائے تو کنسنٹریشن زیادہ ہوگی, زیادہ یکسوئی کے ساتھ بندہ رب کو یاد کر پائے گا. یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. جون جون وقت گزرا اور تعلیم آئی ذہنی ارتقاء ہوگا تو وہ بت جو گھڑے گئے تھے اس تصور کے ساتھ وہ دیوتا کا روپ دھار گئے, اور اب اس مذہب میں سوائے بت پرستی کے اور رسومات کی پرستش کے اور کچھ نہیں. اس کی ایک اور مثال میں عرض کر سکتا ہوں. بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ہم قرآن پاک کا صرف انگلش ٹرانسلیشن کیوں نہیں پڑھ سکتے, ہم پرشین ٹرانسلیشن ہی کیوں نہیں اس کا پڑھ سکتے. تو میں وہاں بھی ایک جواب ان کو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ پہلی کتابوں کے اندر ایڈیشنز اینڈ آلٹریشنز کا ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ان الہامی کتابوں کا ٹرانسلیشن دنیا کی مختلف زبانوں میں ہوا. ٹرانسلیشن کرنے والا شخص کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو, کتنا ہی دیانتدار کیوں نہ ہو, انٹلیکچولی کتنا ہی آنیسٹ کیوں نہ ہو, لیکن ترجمہ بشکل اصل کبھی نہیں آئے گا. کہیں نہ کہیں مفہوم میں تھوڑا بہت فرق رہ جائے گا. تو جب ترجمے کے بعد پھر ترجمہ ہوگا, ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ ہوگا, تو مفہوم بدلتے بدلتے کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو قرآن کو اللہ نے جو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا, اپنے ذمے اس کی ذمہ داری قبول کی, تو یہ ایک قرآن کو صحیح حالت میں رکھنے کے میئرز میں سے ایک میئر یہ ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھا جائے اور اس کا پھر ترجمہ پڑھا جائے تاکہ اس کی اصل روح بدلنے نہ پائے, اس کا مفہوم تبدیل نہ ہونے پائے. زیر اور زبر کے بارے میں بہت پرٹیکولر کر دیا گیا مسلمانوں کو کہ زیر اور زبر کا فرق نہ ڈالیں اس میں تاکہ وہ اصل صورت میں قائم رہے. اسی لیے الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن پاک اپنی اصل حالت میں ہے. اسلام کے اندر بت پرستی اور بت کو پلیس کرنا, ایون ایز اسٹیچو, ایون ایز ڈیکوریشن پیس گھروں میں رکھنا, اس کا منع کر دیا کہ یہ کہیں اس بات کو راہ نہ دے دے کہ پھر اللہ کے مختلف ایٹریبیوٹس کو شکل میں ڈھال کر رکھ لیا جائے کہ ہمارا رب اتنا خوبصورت ہے, اس کی فلاں صفت اتنی خوبصورت ہے. تو شروع میں وہ پیس آف آرٹ ہوگا, بعد میں وہ بت پرستی میں شامل ہو جائے گا. تو اس لیے ان ایٹریبیوٹس کو ایک خیالی شکل دینا بھی آپ کو بت پرستی کی طرف آہستہ آہستہ شفٹ کر دے گا. اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ابھی ہندوئزم کی آپ نے بتایا نا کہ ابتدا اس طرح ہوں, تو بالکل اسی طرح ہم مسلمان جو گھروں میں تصویریں لگا دیتے ہیں بزرگان دین کی, اولیاء اکرام کی, آہستہ آہستہ جو ہو رہا ہے وہ پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وضاحت فرمائیے پلیز. تھینک یو.
گزشتہ اتوار میں نے ایک گزارش کی تھی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان کے حوالے سے, ان جیسے بڑے ولی اللہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ وہ شخص ولی ہو نہیں سکتا جو ایک سنت بھی ترک کر دے. حتیٰ کہ وہ ایک صاحب علم سے جو ملنے گئے اور اس نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھیں اور ان کا رخ قبلہ کی طرف تھا, تو ملنے سے معذرت کرائے اور واپس لوٹ آئے کہ جو شخص اتنا بے ادب ہے کہ اس نے پاؤں قبلہ رو کر کے پھیلائے ہوئے ہیں وہ صاحب علم نہیں ہو سکتا. تو صاحب, جس چیز سے منع فرمایا گیا اسلام میں اگر ہم وہ کریں تو ویسے ہی گناہ ہے. تو کسی گناہ کی بات کو میں کیا فردر ایکسپلین کروں گا. ایک چیز منع ہے اسلام میں, وہ منع ہے, اس کو منع ہی رہنا چاہیے, اس پہ کبھی عمل نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم اسلام کے حکم کے خلاف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اس کو رائج کر دیں تو گناہ ہے اسٹریٹ وے. وہ اسی لیے ہے کہ کہیں ہم آہستہ آہستہ ادھر نہ ڈرفٹ کر جائیں.